بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم اور زندہ مشترکہ مسئلہ ہے، اور ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا، ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جو ایک عوامی فریضہ ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کو دہشت گردی کا اڈا بنا رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ ظالم سرمایہ داران نظام کی پالیسیوں نے کسی قوم کے ہاتھ کو اپنے آبائی وطن اور آبائی سرزمین سے منقطع کر کے اس میں ایک دہشت گرد حکومت اور اجنبی عوام کو جگہ دی ہے. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی کے نام حماس کے سربراہ کا ایک اور خط. جنرل قاآنی کا خط عز الدین قسام کے کمانڈر کے نام. دشمن کے ساتھ جنگ کا نیا مرحلہ شروع. اور معارب میں سعودی اتحاد کی شکست پر امریکہ پریشان. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام ایک اور خط ارسال کر کے مقبوضہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کو روکنے کے لیے عرب و اسلامی ملکوں نیز بین الاقوامی برادری سے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. اسماعیل ہنیہ نے اپنے تازہ خط میں لکھا ہے کہ ہماری قوم نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حماس بھی ان وحشیانہ حملوں کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتی ہے، اور اسی لیے ہم نے مقبوضہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا. حماس کے سربراہ نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں علاقے اور دنیا کے تمام عرب اور اسلامی ملکوں کے فوری رد عمل کا مطالبہ کرتے ہیں. اسماعیل ہنیہ نے لکھا کہ ہم تمام عرب و اسلامی ممالک سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری شرطوں کے پیش نظر، جن میں حملوں کو فوری طور پر بند کرنا اور مسجد الاقصی پر جارحیت کا خاتمہ اور فلسطینیوں کو جبری طور پر ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ بند کرنا شامل ہے، جنگ بند کرانے کی کوشش کریں. دوسری جانب ایران کی سپاہ خود کے کمانڈر جنرل قاآنی نے بھی حماس کے کمانڈروں کے نام ایک خط ارسال کر کے کہا ہے کہ دشمن کے خلاف جنگ میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. جنرل قاآنی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کامیاب ہوگا، اور آپ لوگوں نے اپنے عہد و پیمان پر عمل کیا اور مثالی استقامت کا مظاہرہ کر کے صہیونی دشمن کو شکست و ذلت سے دوچار کیا. سپاہ قدس کے سربراہ جنرل قاآنی نے عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الزیف کے نام ایک خط میں انہیں زندہ شہید کے لقب سے یاد کیا ہے. فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق جنرل قانی نے جمعرات کے روز عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الزیب کے نام ایک مراسلے میں کہا ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اس خط میں آیا ہے کہ اے زندہ شہید، تو نے اپنی ساری عمر میدان جہاد کے صف اول میں گزاری ہے اور تو فتح پر یقین رکھتا ہے۔ میں تجھے ایک بہادر اور سرفروش کمانڈر کا لقب دیتا ہوں اور سارے کمانڈروں، استقامتی محاذ سے وابستہ جہادی گروہوں کو اپنی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے کہتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قدس کی فتح یقینی ہے۔ آپ نے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا اور غاصب دشمن کو خوف اور شکست کا ذلت آمیز مزہ چکھا دیا ہے۔ جنرل اسماعیل قانی نے اپنے اس خط میں مزید لکھا ہے کہ غزہ کے شریف عوام کو سلام، جنہوں نے استقامت کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور دشمن کی بربریت کے مقابلے میں عزم و ارادے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جنرل قانی نے اس جملے سے اپنے خط کو تمام کیا ہے کہ غاصب حکومت کی نابودی اور تمام مقبوضہ سرزمین کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ اور جنون آمیز حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ سے موصولہ خبروں کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے اس شہر پر جارحیت کے 11ویں روز شمالی اور وسطی علاقوں نیز خان یونس میں السطر الغربی کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم ایک فلسطینی خاتون شہید اور 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کم سے کم 4 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کی خیابان الجلا کے قریب واقع ایک رہائشی مکان کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ غزہ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے اب تک اس علاقے میں 33 بار میڈیا ہاؤسز کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی استقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن بری طرح پھنس گیا اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیت المقدس کے لیے ہماری جنگ 11ویں دن میں داخل ہو گئی اور ہر روز قاتلوں اور ظالموں کو فلسطین کے چپے چپے پر ذلت و حقارت کا سامنا ہے۔ زیاد نخالہ نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی اہانت کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس شہر کا دفاع کریں گے اور یہی ہماری قوم کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فتح و کامیابی کے حصول تک استقامت کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ پوری دنیا اور عالم عرب یہ جان لے کہ غزہ پٹی محاصرے میں اور فلسطینیوں تک روٹی بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے، لیکن وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا دفاع کرتے رہیں گے، جبکہ امریکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی عوام کا قتل عام کرانے کے لیے بڑی تعداد میں صہیونیوں کو ہتھیار پہنچا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کی منظوری کی راہ میں واشنگٹن کی طرف سے مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد کو ویٹو کر دے گا۔ مذکورہ امریکی سفارتکار کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی قرارداد مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر دے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ایک آن لائن کانفرنس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کی رخنہ اندازیوں کے باعث فلسطینیوں اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ امریکی حکام نے انصار اللہ کے کمانڈروں پر پابندی لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ بائیڈن کی حکومت انصار اللہ تحریک کے 2 کمانڈروں کے خلاف پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے لینڈر کنگ نے اس خبر کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصار اللہ کے جن 2 کمانڈروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ صوبہ مارب کی جنگ کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ لینڈر کنگ نے کہا کہ یہ افراد مغرب میں جنگ جاری رکھ کر ہمیں آشفتہ کر رہے ہیں۔ لینڈر کنگ نے کہا کہ ہماری توقع کے برخلاف حتیٰ ماہ رمضان میں بھی جنگ کی شدت میں کمی نہیں لائی گئی۔ واضح رہے کہ مغرب میں سعودی اتحاد کو انصار اللہ کے ہاتھ بری طرح شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور امریکی دباؤ کے باوجود انصار اللہ کے جوان مغرب کی جنگ میں اپنی طاقت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے بعض سیاسی عناصر کی جانب سے شامی رائے دہندگان پر حملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے، اور اس سلسلے میں جاری ہونے والے ایک باضابطہ بیان میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں سعودی نواز 14 مارچ سے موسوم الائنس سے وابستہ بعض عناصر نے شام میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت بیرون ملک ہونے والی ووٹنگ میں شرکت سے روکنے کے لیے لبنان میں مقیم شامی باشندوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس دوران شامی ووٹروں کو لانے والی بسوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ حزب اللہ کے بیان میں آیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے ان کا لبنانی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ ملت لبنان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لبنانی عوام کو امید ہے کہ شام کے ساتھ تعلقات فطری طور سے دونوں ملکوں کے عوام کے حق میں آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ تہران اور ایجنسی کے درمیان 3 ماہ تک کے تعاون کے سمجھوتے کی مدت میں توسیع پر صلاح و مشورہ کر رہی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی نے اس بیان میں کہا ہے کہ فریقین تعاون کے موجودہ سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ اور آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی آئندہ چند دنوں میں بورڈ آف گورنرز کو اس سلسلے میں اطلاع دیں گے۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کا بیان ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ آئی اے ای کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے بارے میں ایران کی جانب سے دی جانے والی مہلت جمعے کو ختم ہو رہی ہے، تاہم ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں میں ابھی تک اس سمجھوتے کی بحالی کے سلسلے میں اتفاق رائے حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے علاقے اور دنیا میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے علاقے اور دنیا میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دنیا بھر میں کرونا کی شدت برقرار ہے اور کوئی خطہ اس موذی بیماری سے محفوظ نہیں رہا۔ اکثر ممالک اس خطرناک وبا کی دوسری، تیسری یا چوتھی لہر کا سامنا کر رہے ہیں، اور کرونا میں مبتلا ہونے والوں نیز اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 6 لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ 12,000 کے قریب افراد کو اپنی جان سے ہاتھ گنوانا پڑا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مبتلا افراد کی تعداد 16,55,99,434 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 34,32,973 ہو گئی ہیں۔ اگرچہ دنیا بھر میں 14,04,55,000 سے زائد افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں، تاہم 1,75,10,467 افراد اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج ہیں اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 99,928 کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں اور اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل ملک امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,01,949 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,38,02,324 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,652 کی حالت تشویشناک ہے۔ جنوبی ایشیا میں 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک ہندوستان کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور اس موذی وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس سے 2,87,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 2,57,72,440 مریض اب تک سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کو، جسے اپنے کمزور صحت کے نظام کی بنا پر کورونا کے خلاف جنگ میں لاتعداد مشکلات کا سامنا ہے، اور اب ایک نئے وائرس بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق کورونا کے طوفان کے خوفناک حالات میں بلیک فنگس کی بیماری بھی متعدد ریاستوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور مہاراشٹر، راجستھان، دہلی اور دیگر ریاستوں میں بلیک فنگس کے سینکڑوں نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صرف راجستھان میں اس نئی بیماری بلیک فنگس کی وجہ سے 90 اموات اب تک ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ کورونا کے حوالے سے مرتب کی گئی عالمی فہرست میں پاکستان 29ویں نمبر پر ہے اور کورونا کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس کے مثبت آنے کی شرح 8% کی سطح پر برقرار ہے، اور اب تک 8,90,000 سے زائد افراد اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ 8,04,122 مریض بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 19,900 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہاں ایران میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 28,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 29,00,000 سے زائد افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ایران میں کورونا کی موجودہ لہر کے دوران مریضوں اور اموات کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 229 افراد کے انتقال کے بعد مرنے والوں کی تعداد 77,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دریاسنا ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوویران برکت اور کوویران پارس انسانی آزمائش کے مرحلے کو عبور کر کے اب پیداواری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، اور متعلقہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رواں سال اگست کے وسط تک کوویران برکت اور کوویران پارس کی 2.5 کروڑ خوراکیں وزارت صحت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ایران میں اب تک 23,66,900 کے قریب لوگوں کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک، جبکہ 4,40,000 کے قریب لوگوں کو دوسری خوراک بھی لگائی جا چکی ہے۔
جناب ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں معروف پاکستانی ڈاکٹر جناب اویس صدیق صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مغربی ملکوں کے تناظر میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں بہرحال ویکسینیشن کا عمل کافی پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی کرونا میں جو مبتلا افراد کی تعداد ہے اس کے اعتبار سے بھی اور شرح اموات کے اعتبار سے بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے، تو ویکسینیشن کے بعد امریکہ کی آپ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل، جیسے ہی ہم دنیا بھر کے ممالک کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہر جگہ کووڈ کی جو یہ لہر ہے دیکھنے کو ملتی ہے، خصوصاً ہمارے برصغیر میں جو ہے ہندوستان میں جو ہے جو اس وبا کی جو ہے اس نے بھگدڑ مچائی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ میں جو دیکھنے کو ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ ویکسینیشن کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو ویکسینیشن پہلے ڈوز میں کوئی اثر نہیں کرتی ہے اتنی، ویکسینیشن کے لیے دوسرا ڈوز لینا ضروری ہے، تب جا کے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے آپ کو وائرس سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے یو ایس میں اپنے ویکسینیشن،
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن علاج نہیں ہے لیکن بہرحال دفاعی قوت تو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب انسان مبتلا نہیں ہوگا تو کیسز بھی جو ہے کم ہوں گے۔
جی جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے جو کہا کہ درست فرمایا، لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگوں کا رجحان بھی دیکھیں اس کی طرف, کئی ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس غلط انفارمیشن پہنچتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اچھی انفارمیشن پہنچتی ہے. تو جو غلط انفارمیشن پہنچتی ہے لوگوں کے پاس, جیسے ماسک نہ پہننا, کچھ ابھی پروٹیسٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ, کچھ دوسری جگہ پہ بھی پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, تو اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو کیسز تو بڑھتے ہی جائیں گے, کیسز رکیں گے نہیں. اس سے پہلے کہ مطلب ہم دوسری بات پہ پہنچ جائے, میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی کووڈ کا جو یہ وبا ہے تو اس کے ساتھ اب رہنا ایک معمول بننا چاہیے, کیونکہ اب یہ ہماری زندگیوں سے باہر نہیں جائے گا, کیونکہ ہر کسی کو, ہر کسی ملک سے اور ہر کسی جو ہے فرد کو کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ آلریڈی انوالو ہوا ہے. تو اس کو جو ہے بہت کنٹرول کرنا بہت ہی ناممکن ناممکن ہے, لیکن جتنے بھی جس طریقے سے جتنے بھی کوششیں ہو رہی ہیں چاہے پوری دنیا کے ممالک میں دیکھیں گے, تو وہ میرے خیال سے ایک قسم کی ایک حد تک وہ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر سکتی ہے اور اس کووڈ کو مطلب رک سکتی ہے.
بہت شکریہ. میں پھر آ جاؤں گا. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے معروف ڈاکٹر فرقان یاسین صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر یاسین, میری آواز سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جو دوسری لہر آئی ہے اس نے تو بہت ہی طوفان کی طرح سے ایک طرح سے تباہی مچائی ہے, اس لہر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کی وجہ کیا آپ کے خیال میں؟
ہماری میرے خیال سے 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی اسی سلسلے میں کہ کورونا وائرس جو انڈیا میں بڑھ رہا ہے, اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ایک نیا ویریئنٹ انڈیا میں ابھی ملا ہے, تو اور یہ ویریئنٹ کا کنٹامینیشن ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور افیکٹیونیس ڈیزیز بھی زیادہ کریٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگلے 2-3 مہینے انڈیا کے لیے بہت کریٹیکل ہوں گے, اور اسی طرح سے یہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ جب یہ کیسز بڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ یہ ویریئنٹ جو انڈیا میں اب پھیلا ہے یہ بہت ہی خطرناک ویریئنٹ ہے, اس کا ڈیزیز کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے اور یہ بہت آسانی سے پھیلتا ہے, اور کافی سارے لوگوں کو اس میں اس ویریئنٹ کے چلتے پریشانی ہوئی ہے اور اس میں گرفتار ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلا جو ویریئنٹ جو انڈیا میں تھا اس میں صرف اولڈ ایج لوگوں کو مسئلہ تھا, جو 50 سے ابو جس کو زیادہ کو موربیڈیٹیز ہے, لیکن اب یہ نئے ویریئنٹ میں ایسا نہیں ہے, جو ینگ ہو جس کو موربیڈیٹیز نہ بھی ہو تو بھی وہ اس میں زیادہ ان میں ڈیزیزز دیکھنے کو مل رہی ہے اور زیادہ مورٹیلٹیز اس میں ہے. تو اس ویریئنٹ کے وجہ سے کافی انڈیا کو مسئلے ہوئے ہیں, نہیں کہ مثلا جو لوگ کو مطلب ینگ ہے وہ, انڈیا نے ایک اینٹیجن اینٹی باڈی اسٹڈی کی تھی بڑے سٹیز میں, تو 40% پاپولیشن انڈیا کے بڑے سٹیز میں لوگوں کو اینٹی باڈیز دیکھی گئی تھی, تو وہاں پر بھی یہ پھیلا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ آلریڈی کووڈ سے گرفتار ہو چکے تھے یا ان کے پاس اینٹی باڈیز تھے, ان لوگوں میں بھی یہ ویریئنٹ کافی سیریس ڈیزیز کریٹ کیا گیا ہے.
تو ایسا ہوا کیوں؟ مثلا ظاہر ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ 2 مہینہ قبل یہ کہا گیا تھا کہ نئے کیسز آئے, تو روک تھام میں کہیں مشکل ہوئی؟
دیکھو اس میں پہلی چیز تو یہ میوٹیشن ہے, اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو یہ وائرس میوٹیٹ کرتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, اس میں اس کا بہت بڑا افیکٹو رسد رہا ہے انڈیا کے اس سیناریو میں. جب یہ وائرس میوٹیٹ ہو گیا تو اس میں ایک تو یہ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ اس نے جو اس کا پروٹین کا جو شیل ہے یہ لائٹ
صاحب ہو, کیا آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ خود پبلک اور حکومت دونوں طرف سے لاپرواہی ہوئی ہے؟
جی جی میں وہیں آ رہا ہوں. دوسرا پہلو یہی ہے, پہلا پہلو یہ ہے کہ وائرس میوٹیٹ کر گیا, وائرس میں میوٹیشن ہوا ہے, وائرس لائٹ ویٹ ہو گیا, تو پہلے جو وائرس جو اس کا پروٹین تھا ہیوی تھا تو یہ ہوا میں اتنی دیر نہیں رہ سکتا تھا, یہ پہلے جو وائرس کا اسٹرین تھا یہ ہوا میں 3 سے 4 گھنٹے رہتا تھا. اب جو نیا وائرس کا جو اسٹرین انڈیا میں چل رہا ہے یہ 8 سے 10 گھنٹے تک ہوا میں رہتا ہے, تو اس کے وجہ سے کنٹامینیشن زیادہ ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز جب یہ رپورٹس آئے کہ انڈیا کا سارا زیادہ پاپولیشن میں اینٹی باڈیز ہوئے ہیں اور انہوں نے ویکسینیشن وغیرہ شروع کر دیے, تو پھر تھوڑے ریسٹرکشنز بھی انہوں نے لوز کیے ہیں, فیسٹیولس وغیرہ انڈیا میں چل رہے تھے, تو یہ ہاں اس کے وجہ سے بھی کنٹامینیشن پھیلا ہے. جیسے اسپورٹس ایکٹیویٹیز شروع کر دی گئی تھی, کرکٹ میچز شروع ہو گئے تھے, اسٹیڈیمس وغیرہ فل ہو رہے تھے, تو تو یہ بھی ایک اس کے وجہ سے یہ ریسٹرکشنز نہیں ہونے کی وجہ سے بھی یہ دوسرا پہلو ہے یہ وائرس پھیلنے کے چلتے. اور لوگ بھی اپنے خود لوگ خود بھی گورنمنٹ جب بول بھی رہی تھی تبھی ان لوگوں نے اپنا یہ نہیں کیا, پریونشن نہیں کیا, تو اس کے وجہ سے بھی یہ پھیلا ہے.
بہرحال ہم پوری دنیا کے ڈاکٹروں اور خاص طور پر ایران اور پاکستان ہندوستان اور علاقے کے جو یا یوں تو پوری دنیا کے ڈاکٹروں اور نرسوں طبی عملے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے فداکاریوں کا مظاہرہ کیا, اشتہار کا مظاہرہ کیا, اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا میڈیکل شعبہ خواہ وہ ایران کو ہو, پاکستان کو ہو, ہندوستان کو یا دنیا کا جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے وہ اس خطرناک اور مہلک وائرس پر کامیاب ہو, اور جہاں جہاں بھی اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ویکسین کی شکل میں, دواؤں کی شکل میں, انشاءاللہ سائنسدانوں کی اور ڈاکٹروں کی یہ کاوشیں اور کوششیں کامیاب ہوں اور یہ منحوس وائرس جلد سے جلد انشاءاللہ اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو. اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی عباس سے جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں سامعین, بہترین دعا سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. جی ہاں, حقیقی طور پر انسان کی زندگی ہونی بھی ایسی چاہیے کہ اس کا جو آنے والا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور یہی زندگی کا اصول ہے. اگر زندگی ایک نواخت میں ایک طرح سے جو ہے وہ چلتی رہے اور اس کے اندر کوئی پیش رفت و ترقی نہ ہو تو انسان کو اپنے اعمال پر, اپنی کارکردگی پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس سے کوئی چوک ضرور ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر اس کی زندگی کے اندر وہ ترقی و پیش رفت کے جو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہی. بہرحال یہی قانون و قاعدہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے اور ان کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے خاص توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ پروگرام ہمارا بزم دوستاں کا ایک گھرانے کی مانند ہے, ایک کنبے کی مانند ہے. اس لیے یہ عرائض اور یہ باتیں ہم پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین سے کرتے ہیں. بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں کہ جب ہر طرف ایک افراتفری اور بحران کرونا کے حوالے سے مچا ہوا ہے. آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں, احتیاط کریں, سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور خاص طور پر ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضرور رکھیں. معمولی سی بھی کوئی علامت آپ کو نزلہ, زکام, کھانسی, اسی طریقے سے بخار, تو اس کو سادہ نہ لیں, فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا علاج بر وقت شروع کیا جا سکے, اور خدا نخواستہ کوئی مشکل ہو تو اس کا بر وقت سد باب ہو سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں, اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, میری طرف سے عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیں. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, سارے پروگرام نہایت ہی اچھے جا رہے ہیں. خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام صبح رمضان اور نور رمضان تو بہت اچھے تھے. پروگرام صبح رمضان میں مہمان مقرر کی گفتگو نہایت مفید رہی ہے. رمضان کے ہر دن کی دعا کے حوالے سے انہوں نے تفسیر فرمائی, بہت اچھے نکات تھے ان مہمان مقرر کی گفتگو میں. اس کے علاوہ نور رمضان پروگرام بھی بہت اچھا رہا. اس میں ماہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ روزے کے احکام بھی بیان کیے گئے. شب قدر کے ایام میں اچھے پروگرام سننے کو ملے. یوم القدس کی مناسبت سے بھی کئی خصوصی پروگرام نشر کیے گئے جو بہت پسند آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی جلد از جلد ہو. فلسطین کے عوام غاصب صہیونی حکومت کی بربریت کا شکار ہیں جبکہ مسلم حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. قبلہ اول صرف استقامت کی ہی بدولت آزاد ہو سکتا ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس منانے کا اعلان کیا. آج پوری دنیا میں یہ دن شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے.
جی جناب یاسین علی توری صاحب پارا چنار خیبر پختونخوا سے آپ نے ہمیں یہ خوبصورت خط ارسال کیا ہے اور اپنے اس خوبصورت خط کے اندر آپ نے عید فطر کی مبارکباد جو ہے وہ پیش کی ہے. ہم بھی آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آسائشیں فراہم ہوں. ماہ رمضان المبارک کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی رائے دی اور ان پروگراموں کو پسند کیا. پروگرام نور رمضان, پروگرام صبح رمضان آپ کو پسند آیا. جی ہاں, اس سال ہم نے پروگرام صبح رمضان میں ماہ مبارک کے رمضان کی دعاؤں کے حوالے سے مہمان مقرر کو دعوت دی تھی اور انہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان دعاؤں کی تشریح اور مختصر توضیح دی, تفسیر اس کی بیان کی. ہم یہاں پر مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب, مولانا کمیل نورانی صاحب اور مولانا سید واجد علی رضوی صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ماہ مبارک رمضان میں خوبصورت بیانات سے سامعین کو مستفیض کیا. بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں, اور پروگرام نور رمضان میں بھی ہم نے انہی نکات کو مد نظر رکھا اور مختلف عنوانات سے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی گئی. یوم القدس کی مناسبت سے بھی ہم نے ایک سلسلے وار پروگرام نشر کیے اور وہ بھی سامعین کو بہت پسند آئے, اور ہم نے کوشش کی کہ فلسطینی کاس, فلسطینی نظم العین کی کھل کر جو ہے یہاں پر ہم وضاحت کریں, اور غاصب صہیونی حکومت جو فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے اس کو برملا کریں. عالمی یوم القدس اس سال بھی شاندار طریقے سے منایا گیا, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کے باعث اس میں کچھ ظاہری طور پر جو ہے وہ ریلیوں کے اعتبار سے کچھ محدودیت دیکھنے کو ملی, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت عظیم جو ہے وہ کمپین چلائی گئی اور اس نے ہر آزاد منش انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور فلسطین کی آواز اور ظالم غاصب صہیونی حکومت کی بربریت کی داستانیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس کمپین کے ذریعے سے پہنچائی گئیں, اور دنیا کے آزاد منش انسانوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمیں ارسال کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے ہمیں خط لکھتے رہیں گے.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد ریاض رضا صاحب نے پتوکی, ضلع قصور, پنجاب, پاکستان سے. وہ لکھتے ہیں, میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد قبول ہو. ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان میں اوقات کار میں تبدیلی کی بنا پر کچھ وقت کی نشریات نہیں سن سکا, لیکن اس روز نشر ہونے والے پروگراموں کو واٹس ایپ پروگرام کے ذریعے سن لیا. سارے پروگرام مجھے پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران کا ہر پروگرام سن کر کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. عالمی خبریں یا سیاسی گفتگو, سیاسی تبصرہ ہو یا پروگرام آس پاس, آج کا ایران, نور ایمان, خلقت کی رانائیاں, سب کے سب پروگرام قابل تعریف اور قابل قدر ہیں. اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کی طرف سے بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں نے جب بھی ریڈیو تہران فون کیا آپ لوگوں نے نہایت محبت و شفقت کے ساتھ جواب دیا، مجھے اپنائیت کا احساس ہوا۔
جی جناب، محمد ریاض رضا پتوکی، ضلع قصور، پنجاب، پاکستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا خط ہمارے لیے روانہ کیا اور اپنے دل کی بات اس خط میں تحریر فرمائی، عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے۔ میں بھی آپ کو اپنی طرف سے اور ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک میں کچھ جو ہے وقت کے اعتبار سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور خاص طور پر عبادات کے اوقات بڑھ جاتے ہیں اور انسان اپنے خدا سے لو لگاتا ہے اور اپنے راز و نیاز کے اوقات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بہرحال آپ نے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یقینی طور پر یاد رکھا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے پروگراموں کو سننا نہیں چھوڑا اور ہمارے واٹس اپ چینل کے ذریعے سے آپ نے پروگراموں کو سنا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ریڈیو تہران کے ساتھ اس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کر جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کریں اور انشاءاللہ یہ محبت کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی طرف سے ہمیں ٹیلی فون کال بھی موصول ہوئیں، ہم اس پر بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے مختصر پیغام کو ہم نے اس صورت میں پروگرام میں شامل کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ اپنا صوتی پیغام تفصیلی طور پر ہمیں ارسال آپ کریں گے۔ بہت شکریہ جناب ریاض رضا صاحب کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا۔ ہم محبت کرتے ہیں تو سامعین بھی ہم سے محبت و پیار کرتے ہیں اور یہ رشتہ دو طرفہ ہے۔ بہرحال ہمارا پیار اور ہماری محبت سامعین کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں خط لکھا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جون پور کے بڑا گاؤں سے شاہین رضا صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، عید الفطر کو گزرے کافی دن ہو گئے ہیں لیکن ہمارے یہاں عید کا تہوار کافی دنوں تک چلتا ہے اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رکھتے ہیں، اسی لیے عید کا ماحول باقی ہے۔ تو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام صبح امید، خلقت کی رانائیاں، صراط نور، نور ایمان، گھر اور گھرانہ، اسلام پلس، اسلام ٹائم، کلام امیر پروگرام بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ آواز کی کیفیت بس مناسب ہے، نہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور نہ خراب۔ نشریات قابل سماعت ہوتی ہے، جب کیفیت بہت زیادہ خراب ہوتی ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے پروگراموں کو سنتے ہیں۔ آج کل کرونا کی وبا نے حالات کافی خراب کر دیے ہیں، دعا ہے کہ کرونا کی وبا کا جلد خاتمہ ہو۔
جی جناب، شاہین رضا صاحب جون پور بڑا گاؤں ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا اور آپ کے محبت نامے ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور عید الفطر کی مناسبت سے بھی آپ نے اس میں مبارکباد پیش کی ہے، ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین کی طرف سے عید الفطر کی مناسبت سے پیغامات اور عید مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے اور تمام سامعین جو ہم سے رابطے میں ہیں وہ عید کی مبارکباد جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ عید کا تہوار ظاہری طور پر تو یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ دیر وقت تک جاری رہتا ہے۔ تقریباً بہت سی جگہوں پر 10 دن 12 دن یہ رفت و آمد اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن بہرحال کرونا کے ان ایام میں کچھ محدودیتیں ہو گئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ میٹھی عید جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت سی ماند پڑ رہی ہے، لیکن ہمیں دوسرے ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنا چاہیے اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تمام پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی اس خط میں کیا ہے۔ آواز کی کیفیت بہرحال موسمی حالات کی بنیاد پر کہیں بہت اچھی ہوتی ہے، کہیں خراب ہوتی ہے، کہیں بہت خراب ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو فنی عملہ ہے اس حوالے سے کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اس حوالے سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین جہاں پر آواز کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو وہاں انٹرنیٹ سے لائیو نشریات ہماری سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اس پر آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ پیش کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کرونا کی وبا کے حوالے سے بھی خیالات کا اظہار کیا ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ پروردگار متعال اس منحوس کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم فرمائیں اور زندگی اسی اپنی پرانی معمول کی ڈگر پر واپس آ جائے اور لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کریں۔ بہرحال یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ماسک لگائیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 اردی بہشت، 9 شوال اور 21 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شوال سن 110 ہجری قمری کو دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن سیرین نے وفات پائی۔ وہ صبر و بردباری، اخلاق اور نرم مزاجی کے باعث عوام میں مقبول تھے۔ ابن سیرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ حدیث کو حفظ اور نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی اس احتیاط کی بنا پر تمام علماء ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو مستند مانتے ہیں۔ ابن سیرین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ اکیس مئی سن 1471 عیسوی کو جرمنی کے معروف فنکار البرسٹ ڈیورر نورمبرگ شہر میں پیدا ہوئے۔ ادب اور فن سے متعلق اس جرمن فنکار کی سرگرمیاں جرمنی میں نشتِ ثانیہ کے آغاز میں اپنے عروج پر تھیں، اسی لیے انہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ڈیورر کا 1528 میں انتقال ہوا۔ اکیس مئی سن 1904 عیسوی کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا قیام عمل میں آیا۔ فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسی ایشن کے تحت انجام پاتے ہیں۔ فٹ بال عالمی کپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس میں 13 ٹیمیں شامل تھیں۔ اس کے بعد 3 ٹیموں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 16 اور سن 1978 میں 24 کر دی گئیں۔ اب اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ اکیس مئی سن 1998 عیسوی کو جنرل سوہارتو انڈونیشیا میں 33 سال کی استبدادی حکومت کے بعد استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ سوہارتو کے دور حکومت میں انڈونیشیا میں سیاسی آزادی بالکل ختم ہو گئی، لیکن اقتصادی میدان میں خصوصاً 80 اور 90 کے عشرے میں انڈونیشیا نے ترقی کی۔ 1997 میں مشرق ایشیا کے اقتصادی بحران نے انڈونیشیا کو اقتصادی طور پر متاثر کرنے کے علاوہ طلبا کو بھی شورش پر ابھارا، اور رفتہ رفتہ لوگوں کے اقتصادی مطالبات نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ بہرحال مالی بدعنوانی نے سوہارتو اور ان کے خاندان کے زوال کے اسباب فراہم کر دیے، اور پھر 1998 میں سوہارتو حکومت سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اکیس مئی سن 1991 عیسوی کو ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ایک بم دھماکے میں مارے گئے۔ وہ 20 اگست سن 1944 کو بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 40 سال کی عمر میں سن 1984 میں اپنی والدہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، اور وہ ہندوستان کے سب سے کم سن وزیر اعظم تھے۔ وہ سن 1980 میں اپنے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کی ایک ہوائی حادثے میں اچانک موت کے بعد، جن کو اندرا گاندھی کا جانشین سمجھا جاتا تھا، میدان سیاست میں آئے اور سنجے گاندھی کی پارلیمانی سیٹ امیٹھی سے پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ راجیو گاندھی سن 1984 سے 1989 تک وزیر اعظم رہے، لیکن 1989 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حکمراں پارٹی کانگریس کو شکست ہوئی اور ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ سن 1991 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے جنوبی شہر مدراس کے نزدیک ایک گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران 21 مئی سن 1991 کو LTTE کی ایک خاتون ممبر نے خودکش بم دھماکہ کر کے راجیو گاندھی کو ہلاک کر دیا۔ اکیس مئی سن 2002 کو مختلف ممالک میں پہلی بار مذاکرات اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ عالمی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی منظوری کے بعد منایا گیا۔ اس عالمی دن کو منائے جانے کی تجویز یونیسکو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پیش کی تھی۔ سن 2005 میں بھی ثقافتی اظہارات کے تنوع کی ترویج و حمایت، مختلف ثقافتوں کے درمیان تعلق کی تقویت، مذاکرات اور پائیدار ترقی، اور تمام ثقافتوں کی یکساں آزادی اور حقوق کے احترام کی ضرورت پر تاکید پر مبنی ایک بیان یونیسکو کے اجلاس میں منظور ہوا۔ یونیسکو کے اس اقدام سے انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر زبانی اور ثقافتی تنوع کے لیے عالمی حمایت کی راہ ہموار ہو گئی۔ بنابراین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2010 کو ثقافتوں کے درمیان دوستی کا عالمی سال قرار دیا، اور اس سے متعلق پروگرام منعقد کرانے کا انتظام و انصرام یونیسکو کے سپرد کیا گیا۔ انسانی میراث کے طور پر مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے تحفظ پر تاکید کے باوجود، حقیقت یہ ہے کہ مغربی ثقافت اپنے وسیع تشہیراتی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے بہت سی مقامی اور علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کو کمزور اور تباہ کر رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ، ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.